پانی جب پیو تو ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے، بال بال سے شکر نکلے، یعنی نعمتوں کا شکر نصیب ہو، اور جو نعمت نہیں ملی اس کا صبر نصیب ہو.
دو بازو ہیں مومن کے، ایک سب جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں، وہ ایک پر کاٹ دو تو اوڑ نہیں سکتے، اسی طرح مومن کو اللہ نے دو بازو دیے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے اس طرح کا مضمون، مفہوم یہ ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے، ہر حالت اس کے لیے خیر ہوتی ہے، ہر حالت اگر اس کو نعمت پہنچتی ہے تو خدا کا شکر ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی تنگی یا مصیبت یا کوئی آفت آ جاتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اجر ملتا ہے. دونوں حالتوں میں مومن کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور مومن ہی کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. مومن کے اوپر جو بھی حال آتا ہے، کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سنت ہے ناگوار حالت پیش آئے تو الحمد للہ علی کل حال، یہ کہے الحمد للہ علی کل حال، تو یہ صبر کر لیا اس نے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مجبوری ہے، کسی کا انتقال ہو گیا اس کو زندگی تو نہیں دے سکتے، اب صبر کرنا مجبوری ہو گیا، لیکن ایک ہوتا ہے صبر دل سے کہ اللہ جو چلا گیا ہمارا رشتہ دار عزیز، یہ جو بھی نقصان ہمیں ہو گیا ہم اس پہ دل سے راضی ہیں، تو یہ صبر کام کا ہے جس پہ ہم دل سے راضی ہیں. اور مجبوری کا صبر ہے کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے رونے کا، چلو بھائی مجبوری ہے، یہ والا صبر جو ہے بہت کم درجے کا ہے، فائدہ اس کا بھی ہے لیکن بہت کم درجے کا ہے. فرمائیں کہ یہ صبر اور شکر، اگر نعمت کوئی چھن جاتی ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، تو دونوں حالتوں میں مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اب وہ فائدے ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں، اللہ جانتے ہیں حکمت کہ کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، کوئی غم پہنچانا ہے، کوئی خوشی پہنچانی ہے، کتنی پہنچانی ہے، کس درجے کی پہنچانی ہے، مال دینا ہے تو کتنا اس کو دینا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کام بالکل نپے تلے ہوتے ہیں، نپے تلے ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کتنا دینا ہے، اللہ بے خبر ہے اپنے بندوں سے، ایسا بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، یعنی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، تمہارے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، کہاں تمہیں رزق پہنچانا ہے وہ جانتے ہیں، کب اور کتنا پہنچانا ہے وہ بھی خوب جانتے ہیں. زمین پر کوئی جاندار چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا، اور وہ ہمارا ٹھکانا بھی جانتے ہیں، اسی لیے رزق کے لیے زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہیے، وہ کام کرتے رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے. بس ایک دھن پکڑ لینی چاہیے، ایک دھن سوار ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اللہ کی رضا گناہ سے بچنے میں بھی ہے اور عبادات میں بھی ہے اور سنت کی اتباع میں بھی ہے. اتباع سنت بڑی چیز ہے، اتباع سنت نہ ہو تو زمین پر ہی دھرا رہے گا، چاہے لاکھوں تہجد ہوں ہمارے کھاتے میں، لاکھوں تسبیحات ہوں، لیکن سنت کے خلاف ہے تو وہ زمین پہ ہی دھرا رہے گا، کچھ بھی ترقی نہیں ہوگی. اس لیے اتباع سنت ہر کام کے اندر بہت ضروری ہے، کس طرح کھانا چاہیے، کس طرح پینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ ڈھنگ کیا تھا، طریقہ گفتگو، لوگوں کے ساتھ معاملات، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات، کردار آپ کا نرمی، حلم اور برداشت اور صبر اور شکر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان جیسے اخلاق ہمیں نصیب ہو جائیں، یہ ہے کامیابی. اگر بندے کی طبیعت میں واویلا ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، سر کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ شکایت کرنے سے صبر کا وہ درجہ نہیں رہتا، صبر ہوتا ہے اول بولے کا، اول بولے کا، ایک دم کوئی نقصان پہنچا خدا نخواستہ، اللہ عافیت سے رکھے، عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، مصیبت تو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پہلی آئے اللہ تعالی شکر الحمدللہ علی کل حال. کوئی بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، تو ایک گرو کہیں جا رہے تھے، گھر سے نکلتے نکلتے زور سے چوکھٹ لگ گئی دروازے کی، وہ خون بہنے لگ گیا، واپس آ کے بستر پہ لیٹ گئے، کہا الحمدللہ. خادموں نے کہا کہ حضور آپ کے اتنی زور کی چوٹ لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، یہ تو یعنی ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ جب کہ کوئی نعمت ملے. تو انہوں نے فرمایا کہ ای بلا دفع بلا ہے بزرگ، ای بلا دفع بلا ہے بزرگ. بزرگ کے معنی یہ، ہم لوگ تو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، بزرگ معنی سفید داڑھی والا، کوئی اللہ والا، لیکن بزرگ اصل میں فارسی کا لفظ ہے. تو اگر فارسی میں بڑے شیطان کو کیا کہیں گے؟ بزرگ شیطان، بزرگ شیطان. فارسی کے اعتبار سے بزرگ معنی بڑا، بس وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو شیطان کو کہیں گے بزرگ شیطان، بزرگ جمرا. ہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ بلا جو آئی ہے مجھے، یہ چوٹ جو لگی، ضرور کسی بڑی بلا سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی. بعد میں معلوم ہوا کہ ان بزرگ کی گھاس میں ان کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں سے آج اس راستے سے جانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. تو یہ بلا بعد میں سامنے آئی. بعض اوقات یہ حکمت سامنے آ جاتی ہے بندے کے، بعض اوقات نہیں آتی. پوری عمر بھی وہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ فلاں پریشانی ہم کو کیوں آئی تھی. اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے کوئی بلا دور کر دی ہے، یا اس مصیبت کے بدلے اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا ادھر آ جاؤ نا بڑے، مجھے ادھر گردن موڑ موڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے. چلو آپ بھی ادھر کھسکیں، بڈھے بڈھوں کا اجتماع ہے، ہم خود بھی بڈھے، ہمارے دوست بھی بڈھے. اور ادھر ہوئیے تاکہ آرام سے یہ بڑے میاں بھی ادھر آ جائیں. ہاں تو آج ہمارے بعض دوست بیمار ہیں، ہاشم صاحب ہیں نا، وہ ان کو بھی کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ اس میں گئے بےچارے، ان کے نوازے کی چوٹ لگی. اور ہمارے دو تین دوست اور بیمار ہیں، وہ آئے نہیں. ہاں تو یہ بتا رہا تھا کہ مومن کو جو مصیبت یا پریشانی آتی ہے اس میں مومن ہی کا فائدہ ہوتا ہے. حاکم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہم نے حضرت والا سے بارہا سنا کہ بندے پر جو بھی حالت آتی ہے وہ بندے ہی کے لیے، 100% بندے ہی کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے چار صورتیں بیان کی کہ جو بھی حال پیش آتا ہے بندے کو، مثلا کوئی مال کا نقصان ہو گیا، مثال کے طور پہ 10,000 روپے بھی نکل گئے ہیں، تو اب یہ جو نقصان اس کو ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ کا اس میں فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فائدے سے مستغنی ہے، فائدے سے نقصان سے ان کو کسی کی احتیاج نہیں ہے. تو یہ ایک صورت ہو گئی کہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی یا ہماری ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی اور نقصان پہنچ گیا خدا نخواستہ، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو، کچھ بندے کا فائدہ ہو، یہ بھی ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اب یا تو یہ کہ نہ تو اللہ کا فائدہ ہے نہ بندے کا فائدہ ہے، تو یہ ایک فضول کام ہو گیا، فضول کام ہو گیا. اور فضول کام سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، خواہ مخواہ کسی کو اسپتال پہنچا دیا، خواہ مخواہ کسی کو بیمار کر دیا، خواہ مخواہ کسی کے آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، ریس میں تنگی آ گئی. تو اب آخری ایک صورت رہتی ہے، اس کے سوا پانچویں کوئی صورت نہیں، کہ سراسر بندے کا فائدہ. ہاں سراسر بندے کا فائدہ. اس لیے جب بھی کوئی حالات ایسے آتے ہیں تنگی ترشی کے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرما رہے ہیں، گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، درجے بلند کرنا چاہتے ہیں. ہاں فرمائے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے عمل سے، اس کے عمل میں کمزور ہیں، تو اپنے عمل سے اس درجے پر نہیں پہنچنا چاہتا. اللہ تعالیٰ اسے کسی خاص درجے پہ پہنچانا چاہتے ہیں ولایت کے، تو وہ اپنے عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی موٹی یہ تنگی میں، پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے درجے بلند کر کے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. اب جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا نا، ابھی تو کہتے ہیں یا اللہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں تکلیف دے کے آپ درجے بلند کر دیں، جب قیامت میں دے گے گا اس کے فائدے, پھر اس کو اس کی آنکھیں کھلیں گی, یہ اس میں کیا راز تھا اور ہمارا فائدہ تھا اس میں, کوئی مصیبت ڈال دی, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی دھوکہ دے گیا. تو یہ سب چیزیں مومن کے لیے مفید ہی مفید ہیں, بشرطے کہ اول وہلے میں صبر کرے ہوں, اللہ سے راضی رہے کہ اللہ جو کل جی ہمارے ساتھ پیش آیا سب آپ کی حکمت ہے, اس میں ہم راضی ہیں آپ سے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, ماں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت تم پاتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, مگر ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے کہ تو مصیبت ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے پاک باز ہیں, داڑھی بھی ہے, دکھنا بھی کھلا ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, کسی کے ساتھ چوری نہیں کر رہے, پھر کیا بات ہے ہمارے ساتھ, ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے. کل بھی میں نے بیان میں یس کیا تھا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں کا کلورو فارم حس کو مار دیتا ہے, گناہوں کا کلورو فارم, گناہ کرتے کرتے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے, سن ہو جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر سن کا انجیکشن لگا دیتا ہے, اب اس کو چیرو پھاڑو کچھ بھی کرو پتہ نہیں چلتا. اس طرح ہی گناہوں کا کلورو فارم ایسا ہے, گناہ کر کر کے ہم اس کے ایسے عادی ہو گئے کہ ہمیں اب گناہ سے تو اندھیرا پیدا ہوتا ہے, گھبرانا چاہیے, لیکن ہم گھبراتے کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ گناہوں کے کلورو فارم نے ہم کو بے ہوش کر رکھا ہے. اب یہ کلورو فارم کب اترے گا, اس کا اثر کب اترے گا, نشہ کب اترے گا, جب قبر میں جائیں گے تو آنکھ کھلے گی, تب ہوش آئے گا, ارے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر کے آئے ہم, تو یہاں تو اس چیز کی پوچھ ہو رہی ہے, اس پہ تو ہم نے کام ہی نہیں کیا دنیا میں, اس بات سے تو ہم نے محنت نہیں کی, اس بات کی ہم سے پوچھ یہاں ہو رہی ہے. اور ہاں ہم نے سنا ضرور تھا کہ بھائی یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, ہم نے تو دھیان ہی نہیں, کام کیا ہی, آپ کے پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو غرض یہ کہ مومن کے لیے ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. ہاں ایک بزرگ ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ جس کو تاکوں گا نشے من کے لیے, جس کو تاکوں گا نشے من کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ ایسے اطلاع فرما, جو کام کرنا چاہے ناکامی, ادھر جا رہے ناکامی, ادھر جا رہے ناکامی, ادھر جا رہے ناکامی, اے بندے میرے مجھ سے رجوع کر, میرے پاس لوٹا, میرے پاس لوٹا. وہ کیا کرتا ہے, ادھر ناکام ہو گیا ہے, پھر رو رہا ہے, یا اللہ میری مصیبت حل کر دیجیے, دوسری جگہ کام پہ گیا وہاں نہیں آیا, یا پھر مسجد کا رخ کرتا ہے, یا مسلح کا رخ کرتا ہے گھر میں, یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی دور کر دیجیے, مگر راضی رہتا ہے اللہ سے. ہاں جو مصیبت وہ دیتے ہیں اس میں صبر بھی پھر وہی دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ بعض کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہ وہاں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے, لوگ ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, ملا ہو گئے, یہ ہو گیا ہو گیا. اس کو فرمایا کہ جس کو تاکوں گا نشے من کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی, ادھر بھی تیرا گھونسلہ نہیں بننے دیں گے, ادھر بھی نہیں بننے دیں گے, ادھر بھی نہیں بننے دیں گے, پھر کہاں گھونسلہ بنے گا, ہماری آغوش رحمت میں. تو تیرا مقام ہماری آغوش رحمت ہے, پڑھ رہے یہاں پہ تو, یہ مطلب ہوتا ہے. بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے, عافیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان درجات پہ پہنچا دیں, لیکن جو معاملات آ جائیں ایسے ناگواری کے, تنگی کے, اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور صبر و تسلیم و رضا ہمیشہ دامن میں مضبوطی سے دامن تامے رہنا چاہیے. صبر اور تسلیم و رضا, صبر مانے کہ بھائی واویلا نہیں, شکایت نہیں, دل میں اعتراض نہیں کہ کیوں ہوا, ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا, اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا, شکایت نہ ہو, واویلا نہ ہو. اور صبر تسلیم و رضا کیا ہے, کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس میں راضی ہے, یا اللہ جی آپ کا شکر ہے, الحمدللہ یا کل حال. اور اپنی نعمتوں کو دیکھیں, ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں, بینائی ایمان ہے سب سے پہلے, عافیت ہے, سلامتی اعضاء ہے, بینائی ہے, سنوائی ہے, گویائی ہے, ابھی ان میں سے کوئی طاقت چھن جائے تو دیکھو آدمی کتنا بے بس ہو جاتا ہے, بے کس ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے. تو اب بینا نہ رہے, نابینا ہو جائے پھر کیا ہوگا, اور گویائی چھن جائے, لکوا گر جائے, فالج ہو جائے, پھر کیا ہوگا, اس طرح پہ پڑے پڑے ہکتے رہیں گے نا. لیکن اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کہ دیکھو ہمارے پیٹ میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں, اگر گردہ فیل ہو جائے تو اس زمانے میں گردہ 800,000 کا ایک گردہ ملتا تھا, اب تو پتہ نہیں کتنے کا ملتا ہے. اس کے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے قطع نظر اس کے کہ ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے یا نہیں ہے, لیکن 8 لاکھ پیک ہوگا تو فرمایا کہ دیکھو 16 لاکھ روپے تو ہم لے کے چل رہے ہیں ہر وقت, اور ہم سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں. سب ایک فیکٹری چل رہی ہے, میرا خراب ہو جائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, مسانہ خراب ہو جائے کھڑے کھڑے فشار نکل جاتا ہے آدمی کا. اللہ تعالیٰ آخر نصیب فرمائے, کبھی ایسی مہلک بیماری ہم کو, ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تڑپ جاتا ہے نا آدمی, گزرے پتھرے ہو گئے کیسے تڑپتا ہے. کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی, ان نعمتوں کو سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ آپ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, کتنا عافیت سے ہمیں. اب بس یہ بات رہ جاتی ہے کہ اپنی خواہشات کوئی نہیں ہوئی, جو معیار ہم نے اپنی زندگی کا مقرر کیا ہے کہ ہمیں اس طرح جینا چاہیے وہ پورا نہیں ہو رہا, اس وجہ سے آدمی بل بلایا پھرتا ہے, پریشان ہوتا ہے, باوجہ کرتا ہے. حالانکہ کتنی نعمتیں موجود ہیں, تو اسی لیے حکم ہے دین میں کہ دین میں اپنے سے اوپر نظر رکھو تاکہ دین کا شوق پیدا ہو, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھو کہ بھائی ہمارے سے نیچے کتنے لوگ کچرے میں سے کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں, سر ڈھانکنے کو جگہ نہیں ہے, سر چھپانے کو, بے آسرا آسمان کے نیچے کتنے لوگ پڑے ہیں جھگیوں کے اندر, نہیں دیکھے ہم نے جھگیوں میں پڑے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی زمین ہے نہ پیسہ ہے اور کھانے پینے کو بھی میسر نہیں ہے, اور دھوپ میں بارش میں سردی میں گرمی میں کس طرح زندگی گزارتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے پیدا کرتے پھر ہم کہاں جاتے, کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے, بلا استحقاق ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے چیزوں میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احسان اپنے اوپر واجب کی, سوکھی روٹی اور پانی اور سر چھپانے کو سایہ اور کپڑا, ضرورت ستر ڈھانکنے کو کپڑا. اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں سب کا سوال ہوگا قیامت کے دن, یہ تو ضروریات میں سے ہیں جس سے زندگی قائم رہے گی, تاکہ کوئی چیز زندگی قائم رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ سب ہمارے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں, ایسا رہنا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کپڑوں کے اندر زندگی گزاری ہے, کر کے دکھا دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ مکہ کے پہاڑوں کو سنگریزوں کو سونے کا بنا دیتے, اللہ تعالیٰ نے آفر کی کہ آپ چاہیں تو ہم یہ سونے کے پہاڑ جیس کے ریزوں کو سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں, مگر آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر کروں اور ایک دن فاقہ کروں تو صبر کروں, یہ نا صبر اور شکر ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. آپ نے قبول نہیں کی یہ دولت, پھر آپ کئی کئی دن فاقے سے رہتے تھے اور جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی, یہاں تک کہ امہات المومنین بھی یہی فرماتی ہیں کہ کبھی آل محمد نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن مستقل مسلسل پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی, جو کی روٹی. اس حالت میں دیکھیں نا کیسے آپ نے گزاری زندگی, اور چھوٹا سا آپ کا حجرا ہوا کرتا تھا جہاں بھی امہات المومنین کی ہیں, اتنا چھوٹا حجرا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے اٹھتے تہجد کے لیے یا استنجا وضو تہجد, تو عائشہ سے اٹھتے تھے تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ ہے, اور جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک تھے ان کو عائشہ سے ہٹا دیتے تھے کیونکہ جگہ نہیں تھی حجرے میں, ہٹا کر پھر سجدہ کرتے تھے. اس طرح سے اتنی چھوٹی جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور چوکٹ پہ بھی دروازے پہ ہاتھ رکھا تھا, وہاں سے واپس تشریف لے آئے. وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صاحب کی دعوت کی تھی, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میرے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے, تو ان کو مدعو کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گھر کی چوکھٹ پہ بھی ہاتھ رکھا اندر داخل ہونے کے لیے تو دیکھا کہ واپس تشریف لے جا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ نساء اہل جنہ, اہل جنت کی سردار ہوں گی, تو پوچھا کہ بابا کی کیا بات ہے, ابا آپ جا رہے ہیں کیا بات ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو بھی اور کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسے گھر میں جائے جہاں دیوار گری لگی ہوئی ہو. دیوار گری یعنی کوئی حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, دیوار کو ڈیکوریشن کے لیے پردہ لگا دیتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں تھی, اور کچھ منقش بھی تھا یا نہیں بھی تھا, اور یہ کہ بڑھیا کپڑا لگا ہوا تھا دیوار گری کے طور پہ. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس لیے دیوار گری لگانا ہو یہ صحیح نہیں ہے. کھڑکی ہے اس میں لگا سکتے ہیں پردہ تاکہ روشنی سے بچ جائے گا, جب بچنا ہے ہوا روشنی وغیرہ ضرورت کے لیے لگا سکتے ہیں, لیکن نمائش کے لیے دیوار گری لگانا یہ منع ہے. تو آپ واپس آ گئے. یہ حال, اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں. گھروں کے اندر تصاویر لگی ہوئی ہیں, ہمارے لیے مرحوم ابا کی تصویر ہے, فلاں کی ہے, فلاں کی ہے, تو یہ تصاویر لگانا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يدخل الملائكة في ملائكة لا يدخل البيت, ہاں لا يدخل الملائكة في بيت, لا يدخل الملائكة في بيت فيه قلب ولا او تصاویر. کیا ہے؟ فيه قلب او تصاویر, کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے, ملائکہ رحمت ہے. کسی نے کہا جب ملائکہ نہیں داخل ہوتے تو موت نہیں آئے گی, لہٰذا ہم کتا پال لیتے ہیں, تصویریں لگا لیتے ہیں, لہٰذا موت نہیں آئے گی. تو یہاں ملائکہ رحمت مراد ہے, اللہ کی رحمت سے وہ گھر محروم ہو جائے گا جس میں تصویریں رکھی ہوئی ہیں یا کتا. لہٰذا ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اپنے وعدے کے مطابق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا شب میں آنے کا, آپ تشریف نہیں لائے. اگلے دن تشریف لائے, جاتے وقت یہ فرما دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ, آپ پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا کہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ لگا ہوا تھا اور ایک کتا بھی تھا گھر میں. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تصویر کا جو ہے وہ پردے کو پھاڑ دیا جائے اور اس کا سر کاٹ دیا جائے تصویر کا, تو یہ مثل درخت کے ہو جائے گا, اور کتے کو نکال دیا جائے, اور اس کے جو کپڑا ہے پردے کا اس کے تکیے اور بسترے, یعنی جس کو رونگا جا سکے, پیروں میں آ جائے, اس کی توہین ہو, اس طرح سے اس کو استعمال کرنا سکھایا. یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جلا کے رات کر دو, اس کا بھی طریقہ سکھلا دیا. تو غرض یہ کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے رحمت کے, جس میں تصویر اور کتا ہو, دو چیزیں. آج کل مسلمان کتے ہی پال رہے ہیں شوقیاں, مگر افسوس بےچارے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تصویریں بری طرح لٹکائی ہوئی ہیں, تصویریں ٹی وی میں لگ رہی ہیں, کیبل میں آ رہی ہیں, اور اسمارٹ فون میں آ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورون, اشد العذاب یوم المصورون, یعنی کہ مصوروں کو سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیے جائیں, تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ تصویریں جو یہ اس سے عذاب آتا ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ان تصویروں میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جان ڈالو اس کے اندر. اب وہ ہاتھ کی تصویر ہو, ڈیجیٹل تصویر, تصویر تو تصویر ہی ہے بھائی. موبائل میں آپ کسی کی جاندار کو دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فلاں کی تصویر پہ کہیں گے, اور کیا کہیں گے؟ تصویر تو تصویر ہے, اور تصویر حرام ہے, جاندار کی تصویر حرام ہے. تو اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے, گھروں سے اس کو پاک کرنا چاہیے, گھروں کو پاک کرنا چاہیے تصویروں سے اور کتوں سے. اور جو ہے وہ سنتوں کی اتباع, غیروں کے طریقہ, غیر مسلموں کے طریقے اپنانا, ان جیسے لباس, ان جیسی وضاحت, یہ بڑا خطرناک مرض ہے, بہت خطرناک مرض ہے. غیروں کے لباس پسند کرنا بھی قرآن پاک میں منع ہے, یہ کوئی مولوی نہیں بتا رہا ہے, مولوی تو مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں. تو یہاں تک کیا آیا قرآن پاک میں, ولا ترکنوا للذین ظلموا فتمسکم النار, یہ تم ان غیروں کی طرف, ظالمین کی طرف جھکنا بھی نہیں, مائل بھی نہیں ہونا, مائل بھی نہیں ہونا. یعنی ایک تو ان کا طرز عمل اختیار کرنا ہے, اور ایک اس کو پسند کرنا, اس کی طرف جھکنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ورنہ تم کو آگ چمٹ جائے گی, یعنی دوزخ میں چلے جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اور پھر تم اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار بھی نہیں پاؤ گے, اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی, تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. پھر تو آج مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ دین کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی, کائنات کی محبوب ترین ہستی, اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, فرشتے محبت کرتے ہیں, ساری کائنات محبت کرتی ہے, انسان بھی محبت کرتے ہیں, مخلوق بے زبان مخلوق بھی محبت کرتی ہے, بے جان مخلوق بھی محبت کرتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو دو صحابی بھی تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ ہلنے لگا, لڑنے لگا. آپ نے فرمایا ٹھہر جا, کہ اوپر صدیق بھی ہیں, نبی بھی ہے اللہ کا. تو وہ ٹھہر گیا, محبت سے وہ لڑ رہا تھا اور اس کو محبت میں کام رہا تھا. آپ نے اس کو ٹھہرایا. تو کائنات کی محبوب ترین ہستی کے طریقوں کو چھوڑ کر, ان کے نمونے کو چھوڑ کر, جس نمونے کو اللہ نے پسند کر لیا, جس نمونے کو اللہ نے پسند کر لیا, وہ کیسا نمونہ ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں سب سے بہترین حسین نمونہ ہے. حسین اسوۃ حسنۃ, مگر اس حسین نمونے کو چھوڑ کر ہم اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ جانور ہی نہیں بس بلکہ اس سے بدتر ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ ان کے ہم طریقوں میں خوش ہیں, ان کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں. چست پتلون پہن لی جس میں آگاہ شرم بھی واضح ہو رہے ہیں, شرم آ رہی ہے, ساتھ میں کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, نظر تو جاتی ہے حاشیوں کے اندر, وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان طریقوں کی طرف مائل بھی نہیں ہونا, ہمارے نبی کے طریقے پر چلنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی محبت کا حصول ہے, اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا, یہ تو زندگی ہے. یہ زندگی زندگی کہلانے کے لائق ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے, یہ کام نہیں ہے, تو جانور سے ہی بدتر ہے, سور کتے سے بھی وہ بدتر ہے جو اللہ کے پسندیدہ نمونے کو چھوڑ کر یہ غیروں کے طریقوں کو, جانوروں کے طریقوں کو, کفار اور مشرکین کے طریقوں کو, کوئی داڑیاں منڈا رہے ہیں کہیں, وہ پسند کر رہے ہیں اس کو, انگریزی بال سر سے کٹ لگا رہے ہیں, کہیں سے گنجے, کہیں سے بڑے, کہیں سے چھوٹے, بندر بدمانسوں کی شکل بنا کے وہ چل رہے ہیں, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے اچھل رہے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں, اپنے اوپر خود ہی عاشق ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت احمد خاتون فرماتے ہیں اپنے اوپر خود ہی عاشق ہو رہے ہیں, دوسرا دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کون بدمانس چلا رہا ہے, کون بنگی چلا رہا ہے, مگر وہ اپنے کو شیشے میں دیکھ کے اپنا معیار ان کو فلاں جیسے لگ رہے ہیں. یہود و نصارہ جن کے جو ماڈلنگ کرتے ہیں, فلم اسٹار ہوتے ہیں اور یہ فٹ بالر ہوتے ہیں, ہاکی والے ہوتے ہیں, وہ مشہور ہو جاتے ہیں, گیم دیکھ رہے ہیں تو بڑا مشہور ہو گیا چھکے باز, اب اس کی جیسی سب نقل کر رہے ہیں, اس نے ایسا چشمہ لگایا تو ہم بھی ایسا چشمہ لگائیں, اس نے چٹی پہن لی ننگا ہو گیا ہم بھی ننگے ہو جائیں. یہ ہو رہا ہے, مسلمان ننگے ہو رہے ہیں, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 inch ٹرنا کھولنا مشکل معلوم ہو رہا ہے نا, کسی سے کہو بھائی کرنے کو کھول لو, یہ جہنم میں جلے گا, حدیث میں آتا ہے, لیکن وہ نہیں, ہاں ٹھیک ہے جی. وہ لیکن یہودی کی نقل میں بڑے میاں بھی دیکھو گے پارک میں چھڑی لیے نیکر پہنے ہوئے, گھٹنے کھولے ہوئے چلے جا رہے ہیں, پٹی گوڑی لال لگام بنے ہوئے اور پی کیپ لگائے ہوئے ہیں, اسٹک گھما رہے ہیں اور فلاں یہودی کی طرح فلاں کرسچن کی طرح دیکھ لیا اس کو, ایسے کرتے انگریز ایسے کرتے تو ان کی جیسے پارک میں ٹہل رہے ہیں, ساتھ میں انہوں نے کہا بھی کمی ہے کتا بھی لے لو. اور یہاں تو ایسے ہی ہے, آدھی نقل کرتے ہیں, پوری نقل کر لو بھائی تم, کہ بھائی وہاں کتوں کی رینٹ بھی خود اٹھانی پڑتی ہے, یورپ میں امریکہ میں کتے ٹہلاتے ہیں لوگ, کتے رکھتے ہیں شاپ یہاں, اور وہ کتے رکھنے پہ مجبور ہیں کیونکہ جانور ہیں, ان کو اپنے ماں باپ سے تو محبت ہے نہیں, ان کے رشتے دار خونی رشتوں سے محبت نہیں ہے, بلکہ بھاگتے ہیں, بس ان کو ایک چیز چاہیے, گرل فرینڈ مل جائے, بوائے فرینڈ مل جائے, کتا مل جائے, مرتے وقت کتے کے نام وصیت کرتے ہیں, میرے کتے کو اس میں دے, نہ اولاد کو نہ کچھ, کیونکہ اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی اولاد ہے. اولاد کو خود نہیں پتا ہم کس کی اولاد ہیں. اگر وہاں کسی سے باپ کا نام پوچھ لو تو گالیاں دیتا ہے کہ باپ کا نام پوچھنا جرم ہے. امریکہ میں یورپ میں معلوم ہے آپ کو باپ کا نام لینے سے شراپا ہو جاتے ہیں, آگ بہولا ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے. ماں تو پتہ ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے, باپ کا کچھ پتہ ہے, اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں. قانون بھی وہاں یہی ہے, ہر شخص کو ماں کے نام سے شناخت کیا جاتا ہے. یہ ہے وہاں کا کلچر جس کے پیچھے مسلمان زبان لٹکائے پھر رہے ہیں, چمک دمک ان کی دیکھ کے ان کے جیسے. کہاں پہنچیں گے وہ بھائی؟ جہنم میں, اور معمولی نہیں ہمیشہ کی جہنم میں. تو ہم کیا چاہتے ہیں ذرا اپنے آپ کو ٹٹولے تو صحیح. ان کی نقل کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ان کے ٹھکانے پہ جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے تو نبی کے ٹھکانے انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے ہم لالچی ہیں, لیکن پڑوس کے لالچی ایسے کیسے ہو جائیں گے جب غیروں کا نقل بنائیں گے, داڑھی کو مونڈیں گے, ایک مٹھی سے کم کترائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ دیا کہ میرے جیسی شکل کیوں نہیں بنائی تھی, پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو بس غرض یہ ہے کہ خیروں کے طریقوں سے بچنا ہے, اتباع سنت کامل کرنی ہے, اور گناہ سے بچنے کا پورا اہتمام ہو. اور خطا ہو جائے تو بھائی ہم روئیں, معافی مانگیں کہ اللہ. اپنے کو نیک سمجھنا, پاک سمجھنا حرام ہے دوستو. ہمارے اندر بڑا مرض ہے, جہاں کسی کو داڑھی منڈا دے گا اس کو حقیر سمجھنے لگ گئے, اپنی داڑھی پہ ناز کرنے لگ گئے. یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, یہ بندہ خود اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے. جو کسی بھی گناہگار سے گناہگار بندے کو حقیر سمجھتا ہے اللہ کے حقیر ہو جاتا ہے, وہ خود حقیر ہو جاتا ہے. اب معلوم نہیں جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی ہمارا اللہ کو ایسا پسند ہو, اس کو مقبول ہو, اس کا تو کام بن گیا, ہماری مشکل کسی ہیں قیامت کے دن. خدا نہ خواستہ کہ تم نے میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھا. قیامت کے دن تمہیں اللہ نے اسپیکٹر لگایا تھا کہ تم فیصلہ کرنا کہ کون ہمارا ہے کون غیر کا ہے. ہم جانتے ہیں دلوں کا حال, ہم سمجھتے ہیں سب. کیوں آتے ہیں جانا تم نے, پھر کیا ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس معاملے میں بزرگوں کا طریقہ اپنانے کی توفیق دے. یہ موبائلوں میں جو مذاکرے اور ٹاکرے ہوتے ہیں, آپ کی کیا رائے, جتنی عقلیں ہوں گی اتنی رائے ہوں گی بھائی. وہ کہے گا میں یوں, میں یہ سمجھتا ہوں, وہ کہے گا میں یہ سمجھتا ہوں. تو اب کیا کریں گے آپ, بات کس کی مانیں گے؟ سب کی باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایوریج نکال کے چلو بھائی یہ کرو. ایک دنیا جا رہا تھا اپنی بیل گاڑی میں سامان رکھ کے, اور ساتھ میں نوکر بھی تھا, تو راستے میں دریا پڑ گیا. تو اس نے کہا حضور دریا پڑ گیا تو بیل گاڑی تو اس میں جا نہیں سکتی. اس نے کہا ٹھہر جاؤ, حساب لگاتے. اس نے ایک بانس لیا, کنارے کا پانی حساب لگایا کتنے انچ ہے, پھر اس سے آگے گیا کتنے انچ ہے, پھر کتنے فٹ ہے, گہرائی میں گیا, درمیان میں گیا, یہاں سے لے کے وہاں تک سب ناپ کے اور اس کا ایوریج نکالا. ایوریج اوسط نکالنے کے بعد دیکھا کہ تو 2 فٹ پانی ہے, اور بیل گاڑی کا ڈال لو اس میں پانی میں, نہیں جی ڈوب جائے گا. نہیں کیسے ڈوب جائے گی, میں نے حساب لگا لیا 2 فٹ ایوریج ہے اس کا. اب جب بیچ میں گاڑی ڈوبنے لگی تو حیران رہ گیا کہ گاڑی کیوں ڈوب رہی ہے, اور کہتا ہے کہ حساب میرا جو کا تو کمبا میرا ڈوبا کیوں. تو یہ مذاکروں کا تو یہ انجام ہوتا ہے. چلو بھائی اوسط نکالو, نہ اس کی نہ اس کی نہ اس کی, اپنی کوئی راستہ نکالو. ایک ٹانگ مسجد میں اور ایک ٹانگ سنیما میں, یہ حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا. یہ اسلام دشمن لوگ سرگرم ہیں, اور یہ عقائد خراب کرنے میں سرگرم ہیں, ان کو بگاڑنے میں سرگرم ہیں, اور علماء سے بدگمان کرنے میں سرگرم ہیں. علماء کے پاس مت جانا, سختی کرتے ہیں, بہت تنگی کرتے ہیں, پابہ کرتے ہیں, دیکھو وہ جھگڑ رہے, دیکھو وہ نا اتفاقی کر رہے, دیکھو اختلاف فلاں اختلاف فلاں اختلاف, یہ کون سا دین ہے اس میں؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین میں اختلاف رحمت ہے. یعنی کہ ایک آدمی نے ایک حدیث کو کس طرح سمجھا, ایک آدمی نے کس طرح سمجھا, مگر یہ عام آدمی نہیں تھے. ہم عام آدمی کو فالو نہیں کرتے, بڑے بڑے ائمہ ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, یہ دین کے بڑے بڑے مجتہد اور امام تھے. ان میں سے کسی ایک کی ہم اتباع کر لیں, کامل اتباع. یہ نہیں کہ ایک مسئلہ وہاں سے لے لیا طلاق کا مسئلہ اس سے لے لیا, جہاں اپنا مطلب ہوا اور وہاں کا مسئلہ لے لیا, یہ گمراہی کا راستہ ہے, جہنم کا راستہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اتباع کریں بس, کہ حنفی مسلک میں یہ مسئلہ ہے, اس کا ختم بات, نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے جھگڑا. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ چار راستے جو اللہ نے نکالے, یہ بڑی رحمت اس طرح ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میرے نبی کا ہر طریقہ محفوظ ہو جائے قیامت تک, کے میرے نبی کی ہر ادا, کہ کسی موقع میں آپ نے یہ رفع یدین کیا, کسی موقع میں آپ نے اس طرح نیت باندھی, کسی طرح ہاتھ چھوڑ, کسی موقع پر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی رکوع کے بعد, تو اللہ تعالیٰ نے تمام طریقے قیامت تک کے لیے اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا. آپ نے کتنی پیاری یہ تعبیر ہے, کتنی پیاری تعبیر. اور آپ لڑائیاں کرتے ہیں یا جو تہمت لگاتے ہیں کہ دین میں اختلاف ہے, یہ وہ ہے, یہ جاہل لوگ کرتے ہیں. طرف دیکھو تو صحیح, ان کی ماضی کو تو دیکھو کہ انہوں نے کوئی علم دین حاصل کیا نہیں, کتابیں پڑھ کے دماغ چل گیا, دماغ آؤٹ ہو گیا اور سمجھنے لگے. جیسے ایک مکھی تھی, گدے کے پیشاب میں ایک تنکا بہ رہا تھا, گدے کے پیشاب میں تنکا بہ رہا تھا, اس تنکے میں مکھی بیٹھ گئی, سمجھی میں تو بڑی ملا ہو گئی, میں تو دریا میں تیرنا سیکھ لیا, اب اس کو کیا خبر یہ پیشاب ہے گدے کا, تو گندگی میں رہنے کی عادی ہے اور اس پہ تنکا تیر رہا ہے, تو تیرا کیا کمال ہے, وہ تو تنکے کا کمال ہے. مگر اس پر چڑھ کے اس نے کہا میں تو بڑی ملا ہو گئی, کشتی چلانے والی, پانی پہ تیرنا سیکھ لیا میں نے. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے, چند کتابیں پڑھ کے, وہ بھی اونگی بونگی کتابیں پڑھ کے اور دماغ چل گیا کہ ہم بھی ہو گئے کچھ, بس لوگوں کو گمراہ کرنا, خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ. اس لیے ہمارے حضرت بھی دعا بہت پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنا ہداتم مہتدین غیر ضالین ولا مضلین, کہ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بنانا, اور گمراہ نہ کرنا اور گمراہ کرنے والا نہ بنانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, جو کچھ عرض کر دیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.